نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. باب فضل من علم وعلم، پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے بیان میں. ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، ان سے حماد بن اسامہ نے، برید بن عبداللہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں. برید بن عبداللہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو موسیٰ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. غور سے سنیے گا حدیث. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کسی ہے جو زمین پر خوب برسے. بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں. اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں. اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا. اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت ہے، قیرت الماء کا لفظ نقل کیا ہے. قا اس خطے زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور سب سب اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو. بتایا گیا کہ ایک چٹان ہے جس پر پانی ٹھہرتا نہیں بلکہ نیچے گزر جاتا ہے، اور اس زمین کا ہے جو بالکل ہموار ہے، جہاں پانی ٹھہرتا تو ہے لیکن جذب نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس حدیث میں ایکچولی علماء کی بات کی گئی ہے، یا علم لینے کی بات کی گئی ہے، اور علم آگے پہنچانے کی بات کی گئی ہے، اور تین مثالیں دی گئی ہیں یہاں پر. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بارش کسی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی دے کر بھیجا، جو آسمانی علم آپ کو دیا گیا، اس کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر جب بارش ہوتی ہے لازماً تو کیا ہوتا ہے، مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے. تو وحی کے آنے سے کیا ہوا، جو مردہ تھے دل وہ کیا ہوئے، زندہ ہو گئے. یعنی ایک کافر اور مومن کو مردہ اور زندہ زمین سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جس نے اسلام قبول کر لیا وہ سمجھے ایک زندہ شخص ہے، وہ مردہ نہیں ہے. اب پھر الگ الگ قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اب جس نے ایمان قبول کر لیا اس میں الگ الگ درجات کے لوگ تھے، الگ الگ سوچ کے لوگ تھے، الگ الگ ذہن کے لوگ تھے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کا علم، وحی کا علم لے کر آئے، اس وحی کو کچھ لوگوں نے کیسے لیا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق جیسے لوگ تھے، ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے، الگ الگ قسم کے لوگ تھے. کسی نے اس کو بہت ہی اچھے سے جذب کیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا. کچھ لوگوں نے اس کا اتنا حصہ لیا کہ خود تو اچھے سے یاد کیا اور بس فرائض تک پورا کر لیا، یعنی فرائض کر لیے، لیکن اس کی وہ فقہ تک نہیں پہنچ سکے، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. یعنی خود اچھے سے یاد کیا، دوسروں کو بھی یاد کروا دیا. کچھ لوگ جیسے بہت اچھے حافظ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی حفظ کروا دیتے، لیکن ان کو اس کے معنی مطلب اس کی تفسیر نہیں آتی ہے. اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ خود اچھے سے یاد کیا، اور اگر یاد کیا بھی تو نہ اس کو یاد رکھا اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا، یا پھر اس علم حاصل کرنے سے انہوں نے اعراض برتا، یا پھر علم سے انہوں نے حیا کر لی، تو وہ پھر بدترین قسم کے لوگ ہوئے. اب یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم ان تین لوگوں میں سے کون سے بنتے ہیں. آپ اس کو ون بائی ون لکھ لیں، میں آپ لوگوں کو لکھوا دیتا کہ ہمیشہ یاد ہے، کیونکہ بہت ہی اچھی حدیث ہے یہ، اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے. آخر میں آپ کے لیے سوال بھی اس میں کہ میں کون سی زمین بننا پسند کروں گی. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کے لیے ہے. تو پہلے وہ لوگ عمدہ پاکیزہ زمین جس نے خوب جذب کیا، ان سے مراد فقہا ہے، خود بھی عمل کیا، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دی. اور آپ چاہے تو بریکٹ میں ایک جملہ بھی لکھ سکتے ہیں، عالم بعمل. عالم بعمل یعنی ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہو اور معلم بھی ہو. عمدہ قسم کے لوگ جب وہ علم کی کوئی بات سنتے ہیں تو علم پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ علم ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. عمدہ قسم کے لوگ جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں علم سے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور امام بخاری نے خاص طور سے اس کی تشریح میں بیان کیا کہ خصوصاً وہ محدثین اور علماء جو دور دراز جا کر علم حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو علم پہنچاتے رہے. سیکنڈ پوائنٹ لکھئے، سخت زمین نہ پانی پیتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے، بلکہ وہ پانی کو روک لیتی ہے بس. اور ان سے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس سے مراد حفاظ الحدیث ہے، جو حدیث کے حفظ کرنے والے ہیں، حدیث کو حفظ کرنے والے ہیں. انہوں نے علم تو روک لیا یعنی علم حاصل کر لیا، حفظ کر لیا، لیکن ان کا بہت زیادہ عمل نہیں بدلا، اور اس علم کو ایز اٹ از اتنا کا اتنا انہوں نے دوسروں کو ٹرانسفر کر دیا. ہاں ہو سکتے ہیں ایسے، یعنی جنہوں نے بس فرائض کی پابندی کر لی کچھ نوافل میں، یا بہت زیادہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کی. یعنی حفظ کرنے میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن سمجھ بوجھ میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ہاں عمل بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، بس صرف فرائض کی پابندی کر لیا بس اتنا کافی ہے، ایسا سوچ. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، سخت زمین پانی تو روک کر رکھتی ہے لیکن کچھ اگاتی نہیں ہے. اس کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ راستہ چلنے والے وہ زمین پر رکے ہوئے پانی کو پی تو لیتے ہیں، ہے نا، یعنی وہ دوسروں کو فائدہ تو پہنچا رہی ہے لیکن زیادہ نہیں، اور خود نہیں حاصل کر رہی زیادہ. تو ایسے حفاظ حدیث کے بعض وقت ہو سکتا ہے ان کے اسٹوڈینٹس نے تو اچھے ہو سکتا نکل گئے لیکن انہوں نے خود سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا اس سے، یہ لوگ ہیں. تیسرے جو ہے وہ لوگ چٹیل میدان، اور چٹیل میدان کیسے ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے نا، جیسے ٹیلا ہے یا اوپر نیچے ہے، تو پانی کیا ہوتا ہے پھسل کر چلا جاتا ہے، تو نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ دیا، نہ پانی جذب کیا نہ کچھ اگایا اور نہ ہی کچھ روکا. اور اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ علم سے منہ موڑنے والے لوگ، یا تو تکبر کی وجہ سے یا حیا کی وجہ سے. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس کچھ علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے، یا علم تو ہے ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ بدترین قسم کے لوگ. تو ہم ان تین اقسام میں سے کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ لکھیں آپ سوال. ہم ان تین اقسام میں سے کس سے تعلق رکھتے ہیں یا کس سے رکھنا چاہیں گے؟ ایک اور سیکنڈ والے میں پوائنٹ لکھ لیں آپ لوگ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے. کہیں ہم ایسی بنجر زمین تو نہیں کہ محض دوسروں کو بتانے کے لیے کچھ یاد کر لیا ہو، بس کچھ یاد کر لیا ہو. اور جو چٹیل زمین کی طرح ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. جی تھرڈ والوں کے لیے ہے یہ پوائنٹ، ایکسٹرا پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے آگے کا باب دیکھیے. باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کے زوال اور جہالت کے پھیل جانے کے بیان میں. سوال آپ لوگ لکھ لیجئے اسی کا، یہ حدیث کا. جہالت کن کن طریقوں سے پھیلے گی؟ جہالت کن کن طریقوں سے پھیلے گی؟ اور ربیہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اسے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے. ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے ابو طیہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہوگا، اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا. اس حدیث سے جہل پھیلنے کے کیا ریزن پتہ چلتے ہیں، کیسے جہالت پھیلے گی؟ کیسے مطلب، یہ نہیں دوسری ایک اور حدیث سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں علم جو ہے ختم کرے گا بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، تو پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، پھر جاہل لوگوں سے لوگ سوال کریں گے، پھر وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق یا جہالت پر مبنی جواب دیں گے. تو اب یہاں پر جو بتایا کہ علامت قیامت میں سے ایک ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا، تو اب ہم اصل میں اللہ کے رسول کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا، تو ہم اس حدیث کو لے کر اپنے لیے کیا لائے عمل مرتب کر سکتے ہیں، کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے بتانے کا مقصد کیا یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ جائیں کہ اچھا اب اللہ کے رسول نے کہا تھا ایسا ہوگا تو بس ہونے لو، اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے بتانے کا مقصد کیا ہے، یعنی علم کو پھیلانے کی، تاکہ جہل نہ پھیلے اس کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں. اور وہ کیسے، یعنی جہل کیسے ختم ہوگا اور کیسے ہم جہل کو روک سکتے ہیں پھر علم کو پھیلا کر. اور آپ دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پسند کے حساب سے ٹاپک اٹھا لیتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہم نے پہلا سبق جو پڑھا تھا، جو حدیث کی اہمیت ضرورت میں، کون سا سبق تھا پہلا؟ حدیث کا دائرہ کار کہاں کہاں تک آتا ہے، پوری زندگی میں. تو ہم بعض وقت ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی علم کو لینے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بس کچھ چیزیں لے لی، پک کر لی، بس وہ علم ہو جائے گا. نہیں، بلکہ علم کس پر حاوی ہے اور کس پر محیط ہے؟ پوری زندگی پر، ہر معاملات پر، ایون ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ساری چیزیں. تو کوئی ایک شعبے کو لے لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو پورے شعبے پر نظر رکھنی ہوگی. اور یہ کیسے آئے گا؟ قرآن اور حدیث کے ساتھ مل کر. یعنی جب ہم قرآن، یعنی چاہے کتنے بھی بڑے امام کی کتاب ہو، چاہے کتنے بھی بڑے لیڈر کی بک ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام کتابوں کو چھوڑ کر پہلے ہمیں کیا حاصل کرنا پڑے گا؟ قرآن اور حدیث کا، سنت کا علم. اسی سے پھر صحیح علم ہمیں آئے گا، اور اس کی روشنی میں پھر ہم دوسرے تمام جتنے بھی جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں ان سب کو پرکھیں گے ہم، یہ اس کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو یہاں پر ایکچولی وہی بات بتائے گی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہوگا، اور یہ جہل اس وقت ہوگا جب لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا پھر ہم کو علم کو عام کرنا چاہیے. پھر اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے اگر جہالت پھیلے گی؟ بہت سے لوگ بخاری کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پر ایک ایسا کنسپٹ پیدا کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ امام بخاری کے بارے میں کہ کہتے ہیں امام بخاری فقیہ تھے ہی نہیں اور صرف محدث سے، لہٰذا محدث کی یعنی نعوذ باللہ ان کو کس درجے میں شمار کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ان کو سیکنڈ والے، یہ جو ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی اس طرح سے، استغفر اللہ. اور کیوں یہ کیا گیا؟ تاکہ اپنے اماموں کی تقلید کروائے، کیونکہ امام بخاری جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں حدیث کے روشنی میں پیش کرتے ہیں اور اس کا حل حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں. اور جب فقہ کی اور اپنے اماموں کی بات آتی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اور پھر وہ جو اصل فقہ تھے وہ تو رہ گئے اپنی جگہ، ان کے خود کے اقوال ہے کہ اگر حدیث کے مقابلے میں میری بات تمہیں غلط لگتی ہے تو تم اسے دیوار پر دے مارو. بلکہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر تم دیکھو کہ میں حدیث کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، تو سمجھو کہ میرا دماغ چل گیا. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی. اصل میں یہ جو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو بلائنڈلی فالوورز کہہ سکتے ہیں جن کو، جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب ہم علم عام کریں گے. کھولا میں جب پہلی بار حدیث صحیح بخاری پڑھائی گئی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت ہی کٹر، جو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں کس کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، تو وہ کبھی کوئی بات مانتے ہی نہیں تھے اصل میں. لیکن جب انہوں نے حدیث پڑھی نا تو انہوں نے خود سے کہا، اور یعنی ان کے خود کے میسیجز آئے کہ واقعی میں ہم نے اب سمجھا، یعنی جو ہم اتنا بلائنڈلی فالو کر رہے تھے، تو ہم نے حدیث جب ہمارے سامنے آ گئی تو تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہاں صحیح بات کیا ہے، اور اب ہم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو وہی والی بات ہے کہ ہم حدیث کو عام کریں گے تبھی ہوگا. اور یہ حدیث کا علم ہمارے یہاں پر خصوصا ہندوستان پاکستان سے ختم کر دیا گیا. حدیث پڑھائی نہیں جاتی نہ اور پھر اس کی وجہ سے جھوٹی حدیثیں یا پھر لوگوں کے قول وہ زیادہ عام ہیں. اس وجہ سے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم حدیث کو عام کریں؟ جی تو وہی اصل میں تربیت کی بھی ضرورت ہے نا، یعنی ساتھ میں تربیت کی ضرورت ہے. اور وہ تربیت بھی کیسے آتی ہے؟ یعنی صرف یعنی وہی گوگل اور وکیپیڈیا شیخ عالم اس سے نہیں ہو سکتی، بلکہ وہی حکمت، تربیت، ساتھ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب کہیں جا کر یہ ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مین چیز جو ہے جو ہم کو اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم کو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیلے گی، تو پھر ہم کو کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کر کے علم پھیلانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ حدیث آئیے، باقی کی جو حدیث تھیں کچھ ہوتے ہیں. جی ایکچولی وہی والی بات ہے کہ میں نے کوئی بھی چیز کے لیے اندر کا خود کا موٹیویشن، یعنی جب تک ابھی ایک کہیں ورک شاپ ہوا تھا اور اس میں وہی بتایا گیا کہ اور وہ اس آیت پر تھا وہ کہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل لیتی. تو اسی پر تھا وہ کہ جب تک میرے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا نا کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تب تک مجھے دس دس لوگ اگر میرے لیے مجھے پکڑ کر بھی کرے تو مجھے نہیں بدل سکتے. تو وہ میرے اندر کا جذبہ، وہ میرے اندر کا موٹیویشن، یہی چیز انسان کو چینج کراتی ہے. تو ہمارے اندر پیدا ہونا ہو، اور جب اندر پیدا ہو جائے نا تو ایک لمحے میں انسان بدل جاتا ہے، پھر اس کو بہت ساری کلاسز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو اصل بات ہے کلاسز سے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نکھار آتا ہے بس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام فاذا فقہوا، کہ جو تمہارے اندر جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہے جب وہ سمجھ جائیں. فاذا فقہوا، کہ اگر جیسے سب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اچانک اتنے اچھے نہیں بن گئے، پہلے سے ان کے اندر کیا تھی؟ اچھائیاں تھی. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہاں پر جو مکہ کی گلیوں میں عورتیں رات میں لوری دیتے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر بطور مثال دیتی تھیں، لوریوں میں ان کے نام موجود ہیں، جب وہ بچوں کو سلاتی تھی تو میرا بچہ ایسا بنے جیسے جس کے اندر عثمان کی حیا ہو. وہ شراب نہیں پیتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی. تو اچانک عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر حیا نہیں آ گئی اسلام قبول کرتے تھے، نہیں بلکہ کیا تھا؟ پہلے سے اندر ان کے اندر موجود تھی. تو یہ اچانک نہیں انسان چینج ہو جاتا ہے، بعض وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل بدل جاتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اندر سے جب ہوگا اچھائی کا جذبہ خود بخود وہ اچھائی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دعا بھی کرتے رہنی چاہیے اس کے لیے. بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگ بہت نکھر کر نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ دھیرے دھیرے تراشے جاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. اور نہیں صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، اصل چیز یہ نہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ بولنے والا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوزب اس کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس میں اور دوسری بہت ساری کوالٹیز ہو سکتی ہے. اور خود آپ دیکھیں کہ جیسے کسی اسکالر کا میں کہاں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر، وہ بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی ایک ہوتا ہے جو تہجد جس کو بہت پسند ہے اور وہ روزہ اتنا نہیں رکھ سکتا، ایک ہے جس کو جو روزے بہت رکھتے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، ایک ہے جو انفاق بہت کرتا ہے دوسری چیزیں اتنا نہیں کر سکتا ہے. تو سب کی الگ الگ کوالٹیز ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے آٹھ دروازے رکھے، اگر کوئی ایک شخص ایک میں کم تھا تو کیا ہوگا؟ دوسرے سے داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور کچھ نہ کچھ کوالٹیز ضرور ہوتی ہے، اور بعض چیزیں کسی کی دقت آتی ہے کسی کی دقت نہیں آتی. کوئی لوگ جو ہے سامنے جو خاموش طبیعت ہوتے ہیں لیکن ان کی بہت ساری صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں ماشاء اللہ، کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں ماشاء اللہ، ये दूसरे काम बहुत अच्छे करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं लेकिन उनका इतने अच्छा लिख नहीं सकते, जैसे आप बड़े बड़े स्कॉलर जिनके आज हम तफासिर पढ़ते हैं उनके बारे में आता है कि वो इतने अच्छे खतीब नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी तफासिर लिखी। और आज जो बहुत अच्छे खतीब है वो इतने अच्छे लिखने वाले नहीं है, तो किसी का लिखने का काम होता है, किसी का बोलने का काम होता है, तो अल्लाह ने अलग अलग सलाहियत दी है, हमको उससे काम लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बाकी की जो भी हदीसें, एक्चुअली इसमें अदब सिखाया गया है तो वो हम छोड़ रहे हैं। बाब इस बयान में कि उस्ताद शागिर्दों की जब कोई नागवार बात देखे तो वाज करते और तालीम देते वक्त उन पर खफा हो सकता है। हदीस नंबर 90 आपकी किताब में एक आध आगे पीछे होगा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, उन्हें सुफियान ने अबू खालिद से खबर दी, वो कैस बिन अबी हाजिम से बयान करते, वो अबू मसूद अंसारी से रिवायत करते, एक शख्स हजम बिन उबैकाब ने अल्लाह के रसूल की खदमत में आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह फला शख्स माज बिन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता क्योंकि मैं दिन भर ऊंट चराने की वजह से रात को थक कर चकनाचूर हो जाता हूँ और तवील क़िराअत सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते कि उस दिन से ज्यादा मैंने कभी अल्लाह के रसूल को वाज के दौरान इतना गजबनाक होते नहीं देखा। आपने फरमाया, ए लोगो, तुम ऐसी शिद्दत अख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो, सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वह हल्की पढ़ाए क्योंकि उनमें बीमार, कमजोर और हाजत वाले सभी किस्म के लोग होते हैं। सुभानअल्लाह, इस हदीस एक्चुअली क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हर कोई दीन या तो सीखने वाला है या सिखाने वाला है, यहाँ हमको हिकमत पता चल रही है कि दीन को कैसे पहुंचाना चाहिए। यानी हम क्या करते हैं, जब आम लोगों का दर्स हो तो उस वक्त हम उस महफिल को मद्देनजर नहीं रखते और एक ही लकड़ी से सबको हांकते हैं, ये बहुत गलत बात है। हमें क्या करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई आम मस्जिद हो जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हुए हों तो उस वक्त हम कैसी बात करेंगे और कितनी देर तक बात करेंगे। अगर हमको लोगों का लेवल नहीं मालूम है कि कौन कौन से लोग आए हैं तो क्या करेंगे, मुख्तसर और जामे बात करेंगे, ठीक है, आसन बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या पता चलता है कि लंबी नमाज से यानी लंबी क़िराअत, माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु लंबी क़िराअत करते थे और ये एजाज भी उनको हासिल था कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में उन्होंने इमामत की माशाल्लाह, और अल्लाह के रसूल की जिंदगी में वो फतवा भी देते थे माशाल्लाह, यानी इतना बड़ा ऑनर उनको मिला था माज़ बिन जबल को, और अल्लाह के रसूल ने नाम लेकर फरमाया था कि कुरान चार लोगों से सीखो और उसमें माज़ बिन जबल का नाम था माशाल्लाह, और अल्लाह के रसूल ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, उनको रुख्सत किया था, माज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु सवारी पर थे और अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे थे और कहा था कि ए माज़, हो सकता है मेरी इस मस्जिद में अगली दफा तुमसे मेरी मुलाकात ना, बल्कि तुम मेरी कब्र देखो। सुभान अल्लाह की इतनी मोहब्बत, लेकिन उन पर भी अल्लाह के रसूल गुस्सा हुए। इससे एक और बात हमें सीखने को मिलती है कि हमें जिनसे मोहब्बत होती है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उन पर गुस्सा नहीं हो सकते, ठीक है। यानी एक मुअल्लिम अपने स्टूडेंट्स पर, अपने स्टूडेंट पर अगर जहां वो देखता है कि उसमें ऐसी गलती हुई है जो उसको भी समझ में नहीं आ रही, तो उसको वो गलती तसव्वुर नहीं करता है, तो जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, वो क्या कर सकता है, डांट सकता है, इस्लाह कर सकता है, समझा सकता है, और ये भी उसकी क्या है, असल में मोहब्बत की निशानी, खैर ख्वाही है। क्योंकि हम क्या समझते हैं, जो डांटता है या अगर अच्छी नसीहत करता है तो वो खैर ख्वाही है, तो ये बात गलत है। लिहाजा हमेशा हमको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। कल ही की बात है, जो बहुत सारी चीजें जानने वाले लोग होते हैं लेकिन जुबान से गलती से ऐसा निकल सकता है, खिरत निकल गया, तो कोई सामने वाली खातून थी जो उनसे मतलब उतनी उनको मालूमत नहीं थी, उन्होंने कहा कि मतलब मैंने सुना कि खिरत नहीं कहना चाहिए, क़िराअत कहना चाहिए, एक्चुअली किरात ही वो लफ्ज है, उन्होंने कहा कि उसके मानी गलत होते हैं। तो आप देखिए, तो जो सामने वाली खातून थी, मुझे इतना अच्छा लगा उनका अंदाज, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे इसके मानी बता दीजिए, मुझे नहीं मान, यानी किरात के मानी क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मेरी जुबान से गलती से ऐसे निकल जाएगा। तो आप देखिए कि ये होता है अच्छाई को लेने वाला अंदाज, कि अगर हम हमारी कोई इसलाह करना चाह रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लेकर उस इसलाह को मद्देनजर रखें। फिर और इससे क्या बात पता चलती है कि आम दुरुस्त में बहुत लंबी देर तक तकरीरें नहीं करनी चाहिए, उसमें हर किस्म के लोग आते हैं, कोई थके हुए भी होते हैं, कोई बीमार भी होते हैं, और फिर बच्चे वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आम दुरुस्त होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आखिर वक्त में क्या रक्षा हो जाता है, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। तो लिहाजा मुख्तसर हो लेकिन जामे बात हो, लंबी तकरीरें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे की हदीस देखिए, बीच की तमाम अहादीस छोड़ दें। हदीस नंबर 98, इस बारे में कि इमाम को औरतों को भी नसीहत करना और तालीम देना जरूरी है। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उनसे शोबा ने अय्यूब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अता बिन अबी रबाह से सुना, उन्होंने इब्ने अब्बास से रज़ी अल्लाह अन्हु से कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ। ये अता ने कहा कि मैं इब्ने अब्बास पर गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद के मौके पर मर्दों की सफों में से निकले और आपके साथ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया, तो आपने उन्हें अलग से नसीहत फरमाई और सदके का हुक्म दिया। ये बात सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल अपने कपड़े के दामन में ये चीजें लेने लगे। इस हदीस को इस्माइल ने अय्यूब से रिवायत किया है اور یہ ایکچولی دوسری روایت بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے. ایکچولی یہاں پر گواہی دینے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ قسم لیا کر رہے تھے حدیث لینے کے لیے تاکہ سامنے والے کو پوری طرح سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ بات واقعی میں اللہ کی رسول نے فرمائی. ٹھیک ہے, تو عبداللہ بن عباس جو ہے ایک طرح سے قسم لے رہے ہیں یا گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے واقعی میں یہ بات اللہ کی رسول سے سنی ہے یا میں نے فلاں سے سنی ہے اور انہوں نے اللہ کی رسول سے سنی تھی. اور وہ کیا کہہ رہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دینے کے بعد الگ سے عورتوں کی مجلس میں گئے اور وہاں ان کو الگ سے خطبہ دیا. اور یہ مشہور بات ہے, آپ نے سنا ہوگا عید کے موقع پر, عیدگاہ کی بات ہے یہ. اور اللہ کے رسول نے وہاں جا کر کہا کہ میں نے تم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی کیونکہ تم ناشکری زیادہ کرتی ہو. تو اس بنا پر عورتوں نے کیا کیا, فوراً اپنی کسی نے بالی نکالی, کسی نے اپنی انگوٹھی نکالی اور وہ سب کی سب بلال رضی اللہ عنہ نے پھر ایک رومال پھیلا کیونکہ وہ کس میں لیتے, تو بلال رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس جو رومال تھا وہ پھیلا دیا تو اس میں وہ عورتیں اپنی بالیاں اور وہ ڈالنے لگی. اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی چیز علم کے تعلق سے بتائیے جلدی, علم علم کے تعلق سے بتائیے. میں نے کہا آپ لوگ بھی اپنا فہم درست کریں. جی ناظرین, مرد عورت کو سکھا سکتے ہیں ایک بات یہ ہوئی, دوسرا الگ سے پہنچا دی جائے. اور مین چیز پہلے میں چاہتی کہ یہی پوائنٹ آئے گا, خواتین کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پر جو یہاں پر تو الحمد للہ اللہ کا شکر, جیسے میں نے آج امی سے فون پر بات کی تو امی نے کہا کہ اچھا عورتوں نے بھی پڑھی نماز جنازہ, کہاں ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ یہاں تو الحمد للہ انتظام ہے مسجد میں. ہمارے یہاں پر اگر کوئی بے چارہ لاکھ پڑھ رہا چاہے وصیت بھی کر دے کہ میری نماز جنازہ پڑھنا خواتین ہے, لیکن کوئی انتظام ہے؟ یعنی عورتوں کو تو بالکل ایسے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف نکال کے مکھی جیسے نکال کے الگ کر دی جاتی نا, ایسے کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بس علم وغیرہ سب چیز کس کو آنی چاہیے, مردوں کو آنی چاہیے, عورتوں کی طرف سے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے خاص طور سے عورتوں کے لیے ایک طرف آ کر نصیحت کی, اور ابھی آگے ایک اور حدیث آئے گی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے الگ سے ایک دن مخصوص کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ خواتین کے پاس تو علم آنا زیادہ ضروری ہے. کیوں زیادہ ضروری ہے آپ بتائیں؟ بچوں کی تربیت کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ ماں کے ذمہ. اور اتنا مشہور جملہ ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. بالکل. اور وہ ایک مشہور کسی مفکر کا قول بھی ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیں. اور واقعی میں ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. تعلیم یافتہ یہ نہیں کہ وہ ایک طرح سے بہت بڑی ڈگری ہولڈر ہو, وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک بڑی ڈگری ہولڈر بھی لیکن وہ اچھی ماں نہیں ثابت ہو سکی, بچوں کی تعلیم تربیت نہیں کر سکی, تو اس کا پڑھا لکھا ہونا کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ایسی ماں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے, جو ان کو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان بردار بنا سکے اور والدین کا بھی فرمان بردار بنا سکے. یہ تعلیم و تربیت کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر اللہ کے رسول نے الگ سے وقت نکالا. آپ نبی ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ کو کتنا احساس ہے, اور آپ نے خاص طور سے عورتوں کے لیے وقت نکالا. ہمارے یہاں کے کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو عورتوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے, اپنے بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ایک خاتون رو رہی ہیں, اس بنا پر رو رہی ہیں کہ وہ اپنی بچی کے لیے پریشان ہے کہ صبح سے لے کر اٹھ تک وہ دن تمام ان کے ہسبینڈ اور وہ بالکل خاندان والوں کی اور گھر کی خدمت میں لگے رہتے اور بچوں کے لیے ان کے پاس پانچ منٹ بھی نہیں. اور پھر وہ بچے بار بار تقاضا کرے, شکایت کرے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں, اور پھر وہ بچے تقاضا کرے کہ ہم کو موبائل دے دیں. تو یہ ہمارے انڈیا کی 99% فیملیز کا یہ حال ہے کہ صبح سے لے کر رات تک کچن میں رہنا, خدمت کرنا, اور اگر ہسبینڈ وائف ساتھ میں بیٹھے یا ہسبینڈ وائف اور بچے ساتھ میں بیٹھے تو ان کو مایوب سمجھا جاتا ہے, یعنی اپنے بچوں کو وقت دے رہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو کس کو وقت دیں گے؟ اور پھر ہم اچھے خاصے بھلے ہوتے ہیں, یعنی جو ساس سسر ہوتے ہیں, ابھی الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہوتی ہے سب کچھ ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو بوڑھا بنا لیتے ہیں. اور پھر ہم اپنے بچوں کی لائف جو ہے ڈسٹرب کر دیتے ہیں, یعنی اپنے بہو بیٹے کی. تو یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. یہ کب بدلے گا؟ جب اب جب کہ ہماری جنریشن آئے گی نا انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے ایسی تعلیم و تربیت کی اپنے بچوں کی کہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے دوبارہ انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب جو ہم علم حاصل کریں دینی علم, تو ہمارے اندر یہ کانسیپٹ الحمدللہ پیدا ہو چکا ہے کہ بہو میں کام کرنے کے لیے نہیں لائی جاتی, ان کی اپنی بھی لائف ہے, ان کے اپنے بھی ہسبینڈ ہیں, ہمارے بیٹوں کی بھی بیوی ہیں, ان کو بھی ان کو وقت دینا چاہیے. اگر وہ دن رات 24 گھنٹے ہماری خدمت میں لگے رہیں گے تو آپ بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو وقت کب دیں گے؟ اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں. جو ریٹائرڈ لوگ گھر میں زندگی گزارے ہیں, جو دادا دادی, زیادہ تر وہ ٹی وی کے آگے ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو صبح سے لے کر ٹی وی شروع ہوتا ہے تو رات میں ٹی وی بند ہوتا ہے. تو وہ بہو میں کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں الگ لے کے جائیں, کیسے ہم اگر اپنے بچوں کو منع کرتی تو کیا کہیں گے آپ بتائیں؟ نہیں, وہ کہیں گے ہماری وجہ سے کہہ رہی ہیں, بچے کو روک رہی ہے, یعنی کیا اس کا مطلب ہم برے ہیں اس طرح سے؟ وہ بھی الٹا ہی مطلب لیا جاتا ہے اس طرح سے, بالکل خیال ہی نہیں ہوتا. ہاں, پہلے زمانے میں تو ہمیشہ ہوتا کہ کیا بنانا آتا ہے یہی پوچھتے تھے. تو وہی اصل میں دونوں طرف سے بات بنتی ہے کہ جو یعنی آنے والی بہو ہے وہ بھی ویسی ہو اور جو سسرال والے وہ بھی ویسے. یعنی یہ کانسیپٹ سے بہو لانا کہ کام والی ہم لا رہے ہیں وہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے اصل میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال پھر اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ خواتین کی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے. اور دوسری بات پھر عورتوں نے کیا کیا, ایک بولنے پر ہی صحابیہ تھی نا ہم یہ کہہ سکتے، لیکن آج بھی ماشاء اللہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک دفعہ کہیں ایک کہیں پروگرام تھا اور کچھ بات چل رہی تھی اسی طرح سے کہ مطلب کچھ یہ دینی ادارے اور ہاسپٹلس وغیرہ بنانے کی بات تھی کہ 10 سال میں ہم لوگ اس طرح سے ادارے بنائیں گے. تو اس وقت جو محفل میں جو خواتین تھیں تو انہوں نے یقین جانی کہ جس نے جو پہنا تھا اتار کر دے دیا. الحمدللہ ماشاءاللہ. ایون کسی کے بچیوں کے گلے میں چین تھی اور بچی وہاں کھیل رہے تھے تو بچیوں کو روک کر ان کے گلے سے چین نکالی اور ڈال کے دے دی. تو ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے جب وہ رومال کیا تھا تو وہ اتنی بڑی جو ہے پوٹلی سی بن گئی تھی جس میں زیورات تھے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے اندر سے بہت ساری چیزیں کم ہو گئی لیکن انفاق کا جذبہ الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے ماشاءاللہ. اصل میں وہی بات نہیں کہ ایک تو نماز جنازہ بھی، اگر نماز جنازہ پڑھیں گی عورتیں تو دیکھیں ان کے خود کے اندر بھی کانسیپٹ پیدا ہوگا کہ وہ دوسروں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہیں تو ان کو اپنی موت کا بھی احساس ہوگا، لیکن ہمارے یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہ بالکل. اور یہاں کتنا اچھا الحمدللہ، ابھی وہی ہم نے ریحانہ بچی کی نماز جنازہ پڑھی، ماشاء اللہ مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بھی جو مرحومی نے سبھی کی مغفرت فرمائے. لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں ایسے دیکھیں جو اتنے نیک کام کر کے چلے جاتے ہیں ماشاء اللہ، کہ ایک گواہی ملتی ہے ان کی نیکیوں کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی نیکی کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور نیک لوگ ہمیں غسل دیں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ والی حدیث علم حدیث حاصل کرنے کے حرص کے بارے میں، یہ ایک دیکھ لیتے ہیں بس. ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی. سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا. اب دیکھیں ایکچولی یہاں پر یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم میں اس لیے لائے ہیں کہ ابو ہریرہ کے علم کی حرص، اور جو لوگ منکرین حدیث ابو ہریرہ پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو 7 ہجری میں آئے تھے اور انہوں نے اتنی ساری حدیثیں کیسے یاد کری جبکہ وہ 3 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. تو اصل میں یہ حدیث ہمیں بتاتی کہ خود اللہ کے رسول کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے علم کی حرص سے معلوم تھا کہ تم ہی سب سے پہلا سوال کرو گے. اب دیکھیں کہ ہر صحابہ کرام الگ الگ تھے. ابو ہریرہ نے جنگی میدان میں اتنا بڑا نمایاں کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہاں انجام دیا؟ علم کے میدان میں. اور خالد بن ولید، ان کے تعلق سے ہم کو اتنی حدیثیں نہیں ملتی ہے، لیکن انہوں نے کہاں انجام دیا نمایاں کارنامہ؟ جنگی میدان میں. تو سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی حرص ان کو اتنی تھی ابو ہریرہ کو، جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں گواہی دی، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا بھی دی تھی. یعنی انہوں نے بھولنے کی شکایت کی تو اللہ کے رسول ان کو دعا دی تھی، اس کے بعد وہ کبھی بھولے نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم علم کے لیے تڑپ رکھیں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں اسی طرح سے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی علم کے راستے میں اسی طرح سے آگے بڑھیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ ارشی آپ لوگوں کی ایک ہفتہ کلاس لے گی انشاءاللہ، اس کے بعد میں 10 دن میں آ جاؤں گی انشاءاللہ. آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ آج دعا کریں، دہلی میں بہت بڑا پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھولے، اس کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ، اور پروگرام کامیاب ہو، لوگوں کے دل میں بات اتر جائے اور لوگ دین کا علم حاصل کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.